أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين 12 سے 17 ربیع الاول ہفتہ وحدت و میلاد حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی مناسبت سے ہفتہ وحدت کے عنوان سے نشستوں کا سلسلہ جاری و ساری تھا، جس کی تیسری نشست و تیسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ہفتہ وحدت آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک ایسے موقع کے اوپر اعلان کیا کہ جس پر امت اسلامی کا ایک بہت بڑا طبقہ، حتیٰ علماء اور برجستہ شخصیات بھی اس موضوع کی نسبت وہ سنجیدگی نہیں رکھ رہی تھیں جو سنجیدگی اس موضوع کا تقاضا تھی۔ لہٰذا انقلاب اسلامی کے بعد جتنا اتحاد اور وحدت کے لیے تاکید اور تمرکز اور اس کے اوپر فوکس کیا گیا، اتنا ہی دشمنان اسلام کی طرف سے بھی اس فکر کو اور اس گفتمان کو اور اس بیان کو روکنے کے لیے کوششیں شروع ہوئیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ 90 کی دہائی کے اندر بھی جس طریقے سے شروع میں بھی ایک تکفیری لشکر تشکیل دیے گئے، پاکستان کے اندر لشکر جھنگوی کو اور ضیاء الحق کی، جو کہ دراصل ضیاء باطل تھا، اس کی سرپرستی کے اندر پاکستان میں نظام مصطفیٰ کے نام پر باقاعدہ تکفیری سوچ کو، وہابی سوچ کو، مسلمانوں کو آپس میں دست و گریباں ہونے کے لیے ترویج کیا گیا۔ اور بین الاقوامی سطح کے اوپر آپ کی خدمت میں بیان ہوا کہ داعش کو اور سی آئی اے کا جو پروجیکٹ تھا طالبان میں سے القاعدہ کو بنانا، پھر القاعدہ سے داعش کو تشکیل دینا، پھر اس کے ذریعے سے باقاعدہ امت اسلامی کی سطح کے اوپر اور عالمی سطح کے اوپر تفرقے کو ایجاد کرنا، ایسی ممالک کے اندر بھی جس میں پاکستان کے اندر لشکر جھنگوی کا قیام اور اس سے ملتے جلتے لشکروں کو فعال کرنا اور ان کی سرپرستی کرنا اور عربی پیسے کے ذریعے سے ان کی نمود و نمائش کرنا۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا عنصر یہ تھا کہ انقلاب اسلامی، جو کہ مرکز امت اسلامی کا بنتا جا رہا تھا، کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر پوری دنیا سے وحدت کے نام پر علماء کا اکٹھا ہونا فقط تہران کے اندر ہر سال دیکھا جانے لگا تھا، تو اس سے دور کرنے کے لیے سوچ کو بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا۔ اس سوچ کو علماء کی جانب سے، انہی علماء میں سے بعض افراد کو جو کہ ضعیف العقیدہ تھے، کہ جو اپنی آئیڈنٹیٹی کے اوپر، اپنی شناخت کے اوپر، اپنے امت اسلامی کی اس شناخت کے اوپر بہت زیادہ متمرکز نہیں تھے اور بہت زیادہ سنجیدہ نہیں تھے، حتیٰ معرفت کے اس درجے پر بھی نہیں تھے، ایسے علماء میں سے بعض افراد کو چن کر کہ جنہوں نے یہ باتیں کرنا شروع کیں کہ ایرانی اسلامی انقلاب جو ایران کے اندر آیا ہے یہ اسلامی نہیں بلکہ یہ ایرانی انقلاب ہے، بس پاکستانی کو، ہندوستانی کو، کشمیری کو، لبنانی کو، ایک شامی کو، عراقی کو، بحرینی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، یمنی کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، چونکہ یہ ایرانی انقلاب ہے۔ بس وہی امت اسلامی کی اسی شناخت کو، جس کو رہبر معظم نے دو دن پہلے تاکید کے ساتھ کہا کہ اس شناخت کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، چونکہ رہبر معظم نے لفظ استعمال کیا کہ ہماری اولین شناخت ایک امت کا حصہ ہونا ہے، ایک امت کا حصہ ہونا ہماری اولین شناخت ہے۔ اور یہ جو میلاد پیغمبر بھی ہم بنا رہے ہیں، ہفتہ وحدت بنا رہے ہیں، ہم تھوڑا سا سوچیں بھی کہ ہم پیغمبر کو جشن کے ایام میں کیا تحفہ دے سکتے ہیں۔ ہم خود خوش ہو رہے ہیں، نعتیں پڑھ کے بھی خوش ہو رہے ہیں، میلاد بنا کے بھی خوش ہو رہے ہیں، کانفرنسز کر کے بھی خوش ہو رہے ہیں، یہی جو ہمارا ایک ساتھ بیٹھنا ہے، نہ فقط ہفتہ وحدت کے اندر ایک کانفرنس کے اندر، یہ کانفرنس تو ایک شروع ہے، ایک آغاز ہے، ایک افہام و تفہیم کا ایک مرکز ہے، بلکہ پورے سال میرے دل کا اہل سنت بھائیوں کے ساتھ ہونا، اہل سنت بھائیوں کے دلوں کا تشیعوں کے ساتھ ہونا، یا امت کے دیگر مسالک اور مکاتب کے ساتھ ہونا، یہ وہ تحفہ ہے کہ جو ہم ہفتہ وحدت و ہفتہ میلاد پیغمبر اکرم میں امت اسلامی پیغمبر کی خدمت میں پیش کر سکتی ہے۔ چونکہ میلاد و خوشی کی محفل ہے، جس کے عنوان سے سارا میلاد ہے، جس کے عنوان سے ساری خوشی ہے، اگر ان کے میلاد میں فقط میں خوش ہو جاؤں، فقط میں مٹھائی بھی کھاؤں، میں نعت بھی پڑھوں، میں میلاد بھی بناؤں، میں جشن بھی بناؤں، لیکن جس کا میلاد ہے وہ خوش نہ ہو، تو شاید اس میلاد کا رنگ بہت پھیکا پڑ جائے گا۔ اور اس خوشی کو برگزار کرنے کے لیے کہ جس میں وہ بانی میلاد، وہ عنوان میلاد، وہ موضوع میلاد کی جس کی وجہ سے میلاد بنا رہا ہوں، اس کا دل ایک ہی چیز خوش کرتی ہے، اور وہ اسی اتحاد اور وحدت کے صحیح مفہوم کو سمجھتے ہوئے عملی طور پہ اس کا مظاہرہ کرنا، کہ جیسے اربعین کے اوپر عملی مظاہرہ وحدت اسلامی کا ہوا ہے کہ جو خداوند متعال کی خوشنودی کا بھی باعث ہیں، پیغمبر اسلامی کو بھی اربعین کے اوپر جو منظر ہم نے دیکھے کہ دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی اور مختلف مکاتب فکر، اہل سنت و تشیع، بلکہ بین الانسانی، نہ فقط بین الاسلامی، بین الانسانی وحدت کا سرچشمہ تھا، اور پیغمبر اکرم رحمت للعالمین اسی دلوں کو جوڑنے کے لیے آئے تھے. بس انہوں نے پہلی چیز یہ استعمال کی کہ انقلاب ایرانی ہے، آپ انقلاب کا کسی اور قوم سے، کسی اور ملک سے اور ان کے باشندوں سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، تاکہ یہ وحدت کی فضا ٹوٹے، تاکہ یہ امت اسلامی کی تشکیل کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس کے اندر دراڑ ایجاد کی جا سکے. دوسری چیز انہوں نے کہا کہ اس کے ذریعے سے اہل سنت مسلمانوں کو تو دور کیا جا سکتا ہے امت کے اس مرکز کے ساتھ جہاں پہ ایک انقلاب اسلامی برپا ہوا ہے اور وہ ایک عالمی انقلاب کا پیش خیمہ بننے جا رہا ہے اور ایک عالمی سطح کے اوپر مسلمانوں کی بیداری کا سامان کر رہا ہے. اس کو اب اس میں سے اہل سنت کو جدا کرنے کے لیے یہ طریقہ اپنایا گیا. لیکن تشیع کو کیسے جدا کیا جائے، کیونکہ یہ بہرحال جو ایرانی انقلاب ہے اس کا تعلق مکتب تشیع کے اصول و قوانین اور اہل بیت کے تعلیمات کے ساتھ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر اہل سنت کو دور کرنا ہے اور تشیع کو دور کرنا ہے، یہ دونوں چیزیں ساتھ میں ملائی جائیں، کہ شیعہ کو کہو کہ یہ ایرانی انقلاب ہے تاکہ شیعہ کے لیے اس کا ایرانی ہونا پررنگ ہو جائے اور اس سے وہ لا تعلق ہو جائے، اور اہل سنت کو کہو ایک تو یہ ایرانی انقلاب ہے، آپ مثلاً پاکستانی ہیں، آپ اس عنوان سے بھی دور ہوں، اور اہل سنت کو یہ بھی کہو کہ یہ ایک شیعہ انقلاب ہے. بس یہ دونوں چیزیں اس کے اندر شامل حال ہوئی. اہل سنت دونوں طریقے سے دور ہوں گے، چاہے یہ ایرانی انقلاب ہے، جو ایران میں رہنے والے اہل سنت ہیں شاید اس انقلاب کا ساتھ دیں، کہ جیسے دیا آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 15,000 کے قریب ہمارے پاس تعداد ہے کہ جو اہل سنت شہدا کی دفاع مقدس کے اندر 8 سالہ ٹھونسی ہوئی اس جنگ کے اندر ایران عراق کے درمیان جو ہوئی، جس کے عراق کا نام لیا جاتا ہے، عراق نمائشی طور پہ عراق سامنے تھا بلکہ اس کے پیچھے تمام اسلام دشمن صدام حسین کی پشت کے اوپر کھڑے تھے. اور شیعہ کو اگر دور کرنا ہے تو یہ اس کو کہہ دو کہ یہ ایرانی انقلاب ہے. اہل سنت کو دور کرنا ہے جو ایران سے تعلق نہیں رکھتے، ان کے لیے کہ یہ ایرانی انقلاب ہے یا یہ شیعی انقلاب ہے. اس طریقے سے دور کیا گیا. اور وحدت کو کہا گیا کہ یہ شیعہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. وحدت ہونا یعنی جیسے اپنے عقیدوں کو چھوڑ دینا، اور وحدت اسلامی یعنی کہ جیسے اب آپ سنی نہیں رہیں گے، اب آپ شیعہ نہیں رہیں گے. وحدت کے غلط مفہوم کو پیش کیا گیا، جبکہ وحدت کا مفہوم کسی سے اس کے عقائد چھیننا نہیں ہے، کسی سے اس کی شناخت چھیننا نہیں ہے، بلکہ اس کو اس کی درست شناخت بتانا ہے کہ جو ہمارے مشترکات ہیں، جو اہل سنت اور تشیع کے مشترکات ہیں، جس کے بنا پر ان کا ایک مشترکہ ہدف بھی ہے، مشترکہ ایمان بھی ہے. جیسے کعبۃ اللہ کے اوپر ایمان مشترکہ ایمان ہے، پیغمبر اکرم کے اوپر ایمان مشترکہ ایمان ہے، جیسے خداوند متعال کے اوپر ایمان مشترکہ ایمان ہے. ان مشترکات کے اوپر جمع کرنا یہ وحدت اسلامی کا اعلان تھا، یہ وحدت اسلامی کی دعوت تھی، نہ یہ کہ وحدت کے نتیجے میں کوئی شیعہ سنی ہو جائے یا کوئی سنی شیعہ ہو جائے. اور انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا تاکہ وحدت اور اتحاد کی اس لہر کو، کہ جو کہ ایک طبیعی لہر ہے انقلاب اسلامی کے اصولوں میں سے، چونکہ اہل بیت و قرآن کی اور پیغمبر اکرم کی تعلیمات کے اصولوں میں سے ہے، اس کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ آوازیں بلند کیں اور کہا کہ اس انقلاب کا تعلق ایران سے باہر کے شیعہ اور سنی سے نہیں ہونا چاہیے چونکہ یہ ایرانی ہیں، اور ایران کے اندر کے سنی سے بھی نہیں ہونا چاہیے چونکہ یہ شیعہ ہے، اور بین الاقوامی سطح پہ بھی. بس ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دشمن کے اس پروپیگنڈے کے مقابلے میں، جو کہ بیان کا جہاد ہے، جس کو رہبر معظم جہاد تبعین سے تعبیر کرتے ہیں، جس کی ایک مثال خود ہی یہ نشست ہے ہماری، کہ ہم وحدت کے مفہوم کی بھی صحیح تبعین کریں، تشریح کریں، واضح کریں کہ وحدت اسلامی کا مقصد ہمارے مشترکات کے اوپر ہمارا جمع ہونا ہے، تاکہ ہم جو مشترکات رکھتے ہیں، خدا، رسول، کعبۃ اللہ، قرآن، یہ مشترکات ہیں، ان سب کو لے کر اپنے مشترکہ دشمن کے سامنے آ جائیں، جو کہ مشترکہ دشمن امریکہ، اسرائیل، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور ان کے حواری جو پوری دنیا کے اندر موجود ہیں. اس عنوان سے مسلمانوں کا اتحاد اور وحدت امت اسلامی کے نفع میں، خداوند متعال کی خوشنودی کا باعث ہے. پیغمبر اکرم کے دل کو خوش کرنے کا بات ہے، باعث اہل بیت اور وہ اصحاب پیغمبر کے جنہوں نے اسی وحدت کے نتیجے میں صدر اسلام میں کامیابیاں حاصل کیں، انہی سے ایک نو تعلیمات لیتے ہوئے اپنے زمانے کے اندر دشمن کا مقابلہ کرنا اسلامی وحدت اور اتحاد اسلامی کے اہداف میں سے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔